الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة يونس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم وقال تبارك وتعالى في سورة حاميم السجدة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم وقال جل وعلا في سورة التغابن ما صاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا نذر قلوبنا بالإيمان واشرح صدورنا للإسلام اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين آمين يا رب العالمين حضرات آپ کو یاد ہوگا کہ ایمان کی حقیقت اور اس کے لوازم اور اس کے نتائج اور ثمرات کے بارے میں سلسلہ تقاریب چل رہا تھا جس وقت ہم نے ان تقاریر کے سلسلے کا آغاز کیا تھا تو خیال یہ تھا کہ آٹھ تقریروں میں آٹھ عنوانات جو معین کیے گئے تھے ان پر گفتگو مکمل ہو جائے گی لیکن جیسا کہ اس قسم کے پروگراموں میں بالعموم ہوتا ہے اندازے غلط ثابت ہوتے ہیں اور ہماری گفتگو ایک خاص موضوع سے متعلق زیادہ طول کھینچ گئی اور میرے نزدیک وہ ہے بھی بہت اہم موضوع اور اس کے فہم پر دین کے بہت سے معاملات اور مسائل کے فہم کا دار و مدار ہے میری مراد ہے قانونی ایمان اور حقیقی ایمان کا فرق یہ ایک ایسا اہم معاملہ ہے کہ اگر یہ سمجھ میں آ جائے، ایک بنیادی بحث ہے، تو بہت سے مباحث کی بڑی الجھی ہوئی گتھیاں جو ہیں وہ سلجھ جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنی ان تقاریب میں اس بحث کے بہت سے گوشوں کو اپنی امکانی حد تک پوری وضاحت کے ساتھ پیش کیا، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس پروگرام میں جو آخری دو عنوانات تھے ان کا قرض ہمارے ذمے رہ گیا۔ ساتواں عنوان تھا ایمان کا اصل حاصل، ذہنی اطمینان اور قلبی سکون، اور آٹھواں عنوان ہے ایمان کی تحصیل کے دو طریق، تقلیدی اور اقتصادی۔ اگرچہ میں جب یہاں آیا تو میں نے فوری طور پر یہی فیصلہ کیا کہ اسی سلسلہ تقاریب کو میں جاری رکھوں گا، اور میں نے اخبار میں اعلان بھی دے دیا کہ اس ساتویں عنوان کی مناسبت سے مرتبہ ولایت، ایمان کا نقطہ عروج، مرتبہ ولایت، یہ گویا کہ آج کی میری گفتگو کا عنوان ہوگا۔ لیکن بعد میں اندازہ ہوا کہ میری غیر حاضری میں بہت سے مسائل یہاں ایسے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں کہ ان کے بارے میں بہت سے حضرات کو فطری طور پر یہ خواہش ہوگی کہ میں اپنے نقطۂ نظر کو واضح کروں، تاہم کیونکہ میں اعلان کر چکا تھا لہذا ہم گفتگو کا آغاز اسی سے کر رہے ہیں۔ بعد میں البتہ میں بڑے مختصر وقت میں شاید بعض مسائل کے بارے میں کچھ عرض کروں۔ ایک بات میں نے اپنی ان تقریروں میں بار بار کہی تھی، میں آج وہیں سے اپنی آج کی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ دین کا لب لباب اور دین کا کل خلاصہ اور دین کا جوہر اور دین کا مغز، اگر ایک اصطلاح میں اسے ہم لائیں تو وہ ہے تعلق مع اللہ، اللہ کے ساتھ تعلق۔ صحیح طور پر اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے، یہی معراج ہے دین کی، یہی مقصود ہے شریعت کا، یہی مطلوب ہے طریقت کا، پھر یہی موضوع ہے جس کو عام طور پر کہہ دیا جاتا ہے علم حقیقت کا۔ شریعت، طریقت، حقیقت، یہ تین اصطلاحات ہمارے ہاں عام طور پر استعمال ہوتی ہیں، اصل میں وہ دین ہی کے تین شعبے ہیں، وہ کوئی علیحدہ چیزیں نہیں ہیں۔ لیکن ان سب کا معال، مقصد یا ہدف یا مقصود ایک ہی ہے، اللہ سے صحیح تعلق کا قائم ہو جانا۔ اس تعلق مع اللہ کے دو حصے ہیں، ایک حصہ ہے علم، اس کے لیے دوسرا لفظ ہوگا معرفت، معرفت رب، اللہ کو پہچان لیا جائے جیسے کہ اس کے پہچاننے کا حق۔ دوسرا حصہ ہوگا عملی، اس کے لیے جامع ترین اصطلاح ہے عبادت رب، اللہ کی بندگی اختیار کر لی جائے جیسے کہ اس کی بندگی کا حق ہے۔ یہ جو عبادت رب ہے اس کو پھر دو حصوں میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں، ایک ہے انفرادی عبادت، ایک ہے اجتماعی عبادت۔ اسی کو میری ایک کتاب ہے توحید عملی، اس میں نے واضح کیا ہے انفرادی عبادت ہم میں سے ہر شخص کو کرنی ہے، ہر شخص اللہ کا بندہ بن جائے جیسے کہ بندہ بننے کا حق ہے۔ اجتماعی عبادت کیا ہے؟ کہ مل جل کر جب ہم ایک قوم کی شکل اختیار کریں، ایک معاشرہ بنائیں، ایک ریاست وجود میں لائیں، وہ بھی اللہ کی بندگی میں ہو، غلامی میں ہو، اس کی جد و جہد کرتے رہنا ہے، اور خود بندہ بن جانا یہ تو آپ پر لازم ہے، ہر آن واجب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اسلامی ریاست قائم ہو اور اسلامی انقلاب آ جائے تب آپ بندے بنیں گے، آپ کو تو بندہ ابھی بننا ہے۔ ہاں یقیناً کچھ چیزیں ایسی رہ جائیں گی جو آپ کے دائرہ اختیار سے باہر ہوگی، آپ خود چور کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتے جب تک کہ اسلامی ریاست قائم نہ ہو جائے، نظام برپا نہ ہو جائے۔ آپ زانی شادی شدہ ہے تو رجم خود نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ نظام قائم نہ ہو جائے، تو اس کے لیے کوشش کرتے رہنا، اسی کا نام اقامت دین ہے، اسی کا نام انقلاب اسلامی ہے، اسی کا نام غلبہ دین ہے۔ تو عبادت کے یہ دو پہلو ہو گئے، انفرادی عبادت وہ تو ہر دم آپ پر ہر آن فرض ہے، واجب ہے، اور ایک اجتماعی عبادت، اس کے لیے کوشش کرتے رہنا، تن من دھن اسی مقصد کے لیے صرف کرنا کہ اللہ کا دین غالب ہو، مکمل اسلامی نظام قائم ہو جائے، اللہ کے دین کا بول بالا ہو جائے، ہم سب مل کر بھی اللہ کے بندے بن جائیں۔ تو یہ انفرادی عبادت، اجتماعی عبادت، ان دونوں کو جمع کیجئے تو عبادت۔ یہ ایک پہلو ہوا، عملی پہلو ہوا تعلق مع اللہ کا۔ علمی پہلو کیا ہے؟ معرفت رب، اللہ کی معرفت۔ اب دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، میں نے جو تقسیم اس وقت آپ کے سامنے کی اس کے حوالے سے پھر وہ نکھر کر سامنے آ جائے گی، اس کی معنویت اور اس کی فصاحت اور بلاغت۔ حضور ایک کیف کے عالم میں فرمایا کرتے تھے، پروردگار ما عرفنا کا حق معرفتک و ما عبدنا کا حق عبادتک۔ اس کو اپنے اوپر قیاس نہ کر لیجئے، تارے پاکا را قیاس بر خود مکل، کہیں ہم اپنے معاملے کو اور حضور کے معاملے کو کسی ایک سطح پر لا کر سوچنے لگ گئے تو پھر بڑا دھوکہ لگ جائے گا، بڑی گمراہی ہو جائے گی۔ لیکن اپنی سطح پر حضور فرما رہے ہیں، یہ آپ کی سطح کے اعتبار سے بات ہے کہ ما عرفنا کا حق معرفتک و ما عبدنا کا حق عبادتک، اے رب ہم تجھے نہ پہچان پائے جیسے کہ تجھے پہچاننے کا حق تھا، اور ہم تیری بندگی اور عبادت نہ کر پائے جیسے کہ تیری بندگی اور عبادت کا حق تھا۔ معلوم ہوا کہ یہی وہ تعلق مع اللہ کے دو شعبے، علمی فکری ذہنی نظری یا معرفت رب، عملی بندگی رب، اللہ کا بندہ بننا انفرادی طور پر، اجتماعی طور۔ یہ جو معرفت رب ہے یہ گویا کہ یوں سمجھیے کہ علمی فکری ذہنی سطح پر دین کا لب لباب ہوا۔ اس معرفت رب کے جو نتائج اب نکلتے ہیں انسانی زندگی میں، یہ دو نتائج ہیں، اسی کا نام ایمان ہے۔ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایمان مجمل کیا ہے، آمنت باللہ کما ہوا بے اسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ نہ ایمان بالملائکہ کا ذکر، نہ ایمان بالکتب کا ذکر، نہ ایمان بالرسل کا ذکر، نہ باث بعد الموت کا ذکر، کچھ بھی نہیں۔ ایمان کا لب لباب بھی ایمان باللہ، آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، کما ہوا بے اسمائہ و صفاتہ، جیسا کہ وہ اپنے اسماء و صفات سے ظاہر ہے، وہ قبل تو جمیع احکام ہی اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اس کے تمام احکام کو میں نے تسلیم کیا، میں زبان سے اقرار کر رہا ہوں، دل سے تصدیق کر رہا ہوں۔ یہی ایمان جب تفصیل کی شکل اختیار کرتا ہے، جب ایمان مفصل بنتا ہے، تو اب اسی میں سے شاخیں نکلتی ہیں، جس کی میں بارہا تشبیہ جو ہے بیان کر چکا ہوں، بہترین تشبیہ ہے کہ گلاب کے پھول کی کلی ہے، ابھی کھلی نہیں ہے، پتیاں اس میں موجود ہیں لیکن نمایاں نہیں ہے، بند کلی ہے، وہی پھول کھلتا ہے، پتیاں نمایاں ہو جاتی ہیں۔ اسی ایمان باللہ کے اندر مضمر ہے یہ سارے ایمانیات، ایمان بالملائکہ بھی، ایمان بالرسل بھی، ایمان بالکتب بھی، ایمان بالآخرہ بھی۔ اس لیے کہ ایمان بالآخرہ کیا ہے، اللہ کی صفت عدل کا ظہور ہے، اللہ جزا دے گا، عدل فرمائے گا، ظالم کو اس کے ظلم کی سزا دے گا، مظلوم کو اس کے جو مظلومیت ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کمپنسیشن ہوگی، مجرم کو سزا دے گا، وفاداروں کو اور جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے ان کو جزا دے گا، اللہ کی صفت عدل کا ظہور، یہ آخرت ہے۔ اسی طرح رسالت، نبوت، کتابیں، یہ سب کیا ہے، یہ اللہ کی صفت ہدایت کا ظہور ہے، یہ ہدایت ہے اللہ تعالیٰ کی جو اس شکل میں سامنے آتی ہے۔ تو ایکسفولیشن ہے یہ دو صفات کی، صفت عدل اور صفت ہدایت، ان دونوں ہی کی شرح کہہ لیں، انہیں کی وضاحت کہہ لیں، انہیں کی ایکسفولیشن کہہ لیں، انہیں کی بند کلی کا کھلنا کہہ لیں۔ تو در حقیقت ایمان لب لباب ایمان باللہ، اور جب تفصیل میں آتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ یہ تمام ایمانیات اس میں شامل ہوں گے۔ اب جیسا کہ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں، اب اس ایمان کے جو نتائج نکلتے ہیں، اس سے آگے جو تقسیم تھی وہ یہ ہے کہ ایک ایمان قانونی، ایک ایمان حقیقی۔ قانونی ایمان سے اس وقت بحث نہیں ہے، وہ تو ہمیں حاصل ہے، پیدائشی طور پر مل گیا۔ ساری بحث جو ہے، سارا معاملہ جن سے نایاب، کمیاب نہیں، نایاب، وہ تو وہ ایمان حقیقی ہے، یقین والا ایمان، یقین پیدا کرے نادا، یقین سے ہاتھ آتی ہے، وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے پوری، وہ جو یقین والا ایمان ہے، وہ جب پیدا ہو جائے، جب دل میں کھب جائے ایمان۔ سورہ حجرات اس اعتبار سے بڑی پیاری ہے، اس میں اس مضمون کو منفی اور مثبت دونوں اسلوبوں سے لے آئے۔ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ نے فرمایا ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اے محمد کے ساتھیوں صلی اللہ علیہ وسلم، تم پر تو اللہ کا بڑا فضل ہوا ہے، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، تم پر تو اللہ کا بڑا فضل ہوا ہے کہ اس نے تمہارے دلوں میں ایمان کو کھبا دیا ہے اور محبوب بنا دیا ہے ایمان کو تمہارے نصیب۔ اس کے برعکس کچھ لوگ تھے جو دعویٰ تو کر رہے تھے زبان سے ایمان کا، لیکن وہ ایمان حقیقی ابھی انہیں نصیب نہیں تھا، گویا کہ مسلمان تو ہو گئے تھے، ابھی ایمان انہیں نصیب نہیں ہوا تھا۔ ان کے بارے میں اسی سورہ حجرات میں فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، ولما يدخل الايمان في قلوبكم، یہ بدو کہتے ہیں ابھی ایمان لے آئے، نبی ان سے کہہ دیجئے اس مغالطے میں نہ رہو، تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، بلکہ یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. تو دلوں میں داخل ہونا، پھر دلوں میں کھب جانا، مزین ہو جانا، پھر اس کے جو مراحل ہوں گے، اس یقین کی گہرائی کے درجات جو ہے وہ تو انگنت ہیں. کہاں گہرائی اس یقین کی جو ابو بکر کے دل میں تھا، کہاں یہ گہرائی اس کی جو آج ہم میں سے کسی کو، وہ بھی جس پر اللہ کا خاص فضل اور احسان ہو جائے، اسے نصیب ہو جائے کہ نسبت خاک رابع عالم پاک، اس کی گہرائی کا تو پھر کوئی ٹھکانا نہیں، اس کے اندر فرق و تفاوت بے پناہ ہوگا. لیکن یہ کہ دل میں داخل تو ہو، کھبے تو صحیح. جب وہ دل میں داخل ہوگا اور کھب جائے گا تو اب اس کے دو نتیجے نکلیں گے. ایک نتیجے ہیں ظاہر میں، عمل میں جو نظر آتا ہے، عمل میں نماز پڑھے گا اور نماز بھی بڑے خشوع و خضوع سے پڑھے گا. ایک نماز منافق کی ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کھڑے تو ہوتے ہیں نماز کے لیے لیکن کسی کے ساتھ مجبوری کو مارے باندھے، کیا کریں اب مسلمان ہم نے اپنے آپ کو منوانا ہے، کہلوانا ہے تو نماز تو پڑھنی پڑے گی. اب کیا فرق ہوگا اس نماز میں اور اس نماز میں کہ جو دل کی گہرائیوں سے ایک جذبہ جو ہے وہ بیدار ہو رہا ہو اور وہ جذبہ عبودیت جو ہے وہ انسان کو لا کر کھڑا کرے ذوق اور شوق کے ساتھ. جس نماز کے بارے میں فرمایا صلاۃ معراج المومنین، جس کے بارے میں یہ فرمایا کہ جب تم سجدہ کرو تو یوں محسوس کرو کہ گویا کہ اپنے رب کے قدموں میں سر رکھ دیا ہے، جس کے بارے میں یہ فرمایا کہ جب نماز پڑھنے کھڑے ہو تو یوں محسوس کرو کہ شاید یہ زندگی کی آخری نماز ہو اور پھر نماز پڑھنی ہمیں جو ہے وقت نہ مل سکے، اس سے پہلے ہی موت آ جائے. تو نماز نماز میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا. ایک عام مسلمان کی نماز، ایک منافق کی نماز، ایک وہ مومن جو ذرا ابتدائی درجے کا مومن ہے اس کی نماز، ایک وہ مومن عارف جس کے کی معرفت رب جو ہے اس کے رگ و پے میں سرایت کر گئی ہے اس کی نماز. تو نماز و نماز میں بڑا فرق ہوگا. لیکن ظاہر بات ہے کہ نماز نظر آئے گی کہ یہ نماز ہے. یہ دین کا وہ پہلو ہے کہ جو آیا ہے، جو واضح ہے، جو کھلم کھلا ہے. اور بھی اعمال دین کے اندر، اطاعت پوری زندگی کے اندر اللہ کی اطاعت، حرام سے اجتناب، حلال ہی پر اکتفا کرنا، چاہے روکھی سوکھی ہو، تنگ ہو، کچھ بھی ہو، لیکن یہ کہ حلال پر اکتفا کرنا. ایک تو یہ کہ خود اپنے عمل کا، اطاعت کا پہلو اور عبادت کا پہلو جو ظاہر ہے. اسی کا اگلا مرحلہ ہے طواف بالحق، طواف بالصبر، یہ بھی ظاہر ہوگا. تبلیغ ہے، دعوت دین ہے، جہاد ہے، جیسے کہ ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. ایمان حقیقی کا رکن رکین ہے جہاد فی سبیل اللہ. اگر وہ حقیقی ایمان ہوگا جہاد لازمن ہوگا، اگر جہاد نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، پھر نرا اسلام ہے. اور وہ جہاد کیا ہے؟ تن من دھن کا کھپا دینا، لگا دینا، صرف کر دینا. کس کام کے لیے؟ اولاً اللہ کے پیغام کی اشاعت کے لیے، اور ثانیاً اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اللہ کے کا بول بالا کرنے کے لیے. اس کے لیے تن من دھن لگا دینا اور نیت رکھنا، اور وقت آئے تو خوش دلی کے ساتھ نشان مرد مومن بات و گویم جو مرگ آئے تبسم بدلب اس، اس کیفیت کے ساتھ انسان وقت آئے تو اپنی گردن کٹائے اور خوش ہو کہ فز تو رب الکعبہ، اس وقت اسے محسوس ہو کہ کامیابی حاصل ہو گئی، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی. یہ ہے ایمان کا ظاہری پہلو. عمل، عمل صالح، عبادات، اطاعت، حلال اور حرام کی پابندیوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے چلنا، تقوی، بچ بچ کر چلنا، کہیں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو رہی ہو، پوری زندگی میں اللہ کے رسول کی نقش قدم کی پیروی، سنت کا اتباع، پھر جہاد، جد و جہد، محنت، کوشش، دعوت، تبلیغ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اور پھر آگے جو بھی جہاد اور قتال کے مراحل ہیں، جماعت میں شامل ہونا، ایک جمعیت وجود میں لانا، ایک منظم قوت کو قائم کرنے کی کوشش کرنا تاکہ وہ وقت آئے تو باطل کو چیلنج کر سکے، کھلم کھلا اس کے ساتھ مقابلہ کر سکے. یہ سارے مراحل کیا ہے؟ یہ دین کا یا ایمان کا ظاہری پہلو ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو نظر آئیں گی. آپ کریں گے تو مجھے نظر آئے گا، میں کروں گا تو آپ کو نظر آئے گا. یہ چیزیں در حقیقت یوں سمجھیے کہ شجرہ ایمان کے وہ برگ و بار ہیں، وہ پھل ہیں، وہ ثمرات ہیں کہ جو ظاہر ہیں. آم کے درخت میں آم لگا لٹکا ہوا نظر آ رہا ہے کہ آم لگ گیا ہے. دوسرا پہلو ہے اس ایمان کے داخلی ثمرات. یہ ہے اصل میں کہ جو آج ہمارا موضوع تھا، بلکہ آج میں یہ سوچ رہا تھا کہ ترتیب کچھ غلط ہو گئی ہے. آئندہ اگر کبھی موقع ہوا اور پھر کبھی ان موضوعات پر کسی جگہ پر تسلسل کے ساتھ بیان کا کوئی پروگرام بنا تو میں اس میں ترتیب بدل دوں گا. ایمان کی حقیقت کو بیان کرنے کے بعد پہلے داخلی کیفیات کا بیان ہونا چاہیے. خارجی کیفیات نمایاں ضرور ہیں، اس وجہ سے وہ ہمارے بیان میں پہلے آ جاتی ہے، مقدم ہو جاتی ہے، لیکن اہم تر جو ہے کیفیات وہ باطنی ہیں. کچھ پھل اس درخت میں ایسے لگتے ہیں جو ظاہر نہیں ہوتے، وہ اندر ہی اندر ہوتے ہیں. وہ ہے اصل میں کہ جو ایمان کا انسان کو ذاتی اس زندگی کے اندر دنیا میں جو نقد نتیجہ ملتا ہے. ظاہری جو مطالبات ہیں ایمان کے، اس میں تکلیف ہے، اس میں مشکل ہے، اس میں آزمائش ہے. اس جو داخلی ثمرات ہیں، اس میں راحت ہے، اس میں بشارت ہے، اس میں اطمینان ہے، اس میں امن ہے، اس میں سکون ہے. تو اصل جو قیمتی شے ہے کہ جو انسان کو ذاتی طور پر ملنے والی ہے. خارجی چیزوں کے نتائج اور ثمرات تو آخرت میں ملیں گے. اگر آپ نے یہاں گردن کٹا دی اللہ کے دین کے لیے، تو جیسے ہی ادھر جان نکلی جنت میں داخلہ ہو گیا. قیلت خل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. ادھر جو ہے انسان کی آنکھ بند ہوئی، ادھر جنت میں داخلہ مل گیا. لیکن ایک جو ثمرات باطنی ہے، وہ تو نقد ہے اصل میں انعام جو دنیا میں انسان کو ملتا ہے اللہ کی طرف سے اس ایمان کا، اور وہ ہے ایمان کا اصل حاصل، ایمان کا لب لباب، ایمان کا اصل نتیجہ. اسی لیے عنوان یہ تھا ساتھ یہ تقریر کا، ایمان کا اصل حاصل ذہنی اطمینان اور قلبی سکون. آپ کو یاد ہوگا جب پہلی تقریر ہوئی تھی اس سلسلہ تقاریر میں، تو پہلی بحث یہ تھی، ایمان کی لفظی بحث تھی کہ ایمان کے معنی کیا ہے، کہاں سے یہ لفظ بنا ہے. اس کا مادہ میں نے عرض کیا تھا امن ہے، امن سے بنا ہے. امن یامنو امن میں ہونا، آمن یومنو کسی کو امن دینا، آمن یومنو کے بعد با یا لام کا صلہ آ جائے تصدیق کرنا. تو ایمان کے معنی کیا ہے؟ تصدیق کرنا نبی کی، تصدیق و بما جاہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ یعنی مختصر ترین الفاظ میں، لیکن مادہ کیا ہے؟ امن. اور میں نے آیت آپ کو سنائی تھی سورہ انعام کی، فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. بتائیے ہر شخص امن کا خواہاں ہے کہ نہیں؟ ہر شخص چاہتا ہے کہ امن ہو، ہر شخص کو چاہیے کہ دلی اطمینان ہو، ہر شخص چاہتا ہے کہ ذہنی سکون ہو، ہر شخص چاہتا ہے دنیا میں امن رہے. ایک خارجی امن ہے، معاشرتی امن ہے، ملکی سطح پر امن و امان ہو، کوئی خطرے نہ ہو، لوٹ مار نہ ہو، جان و مال کو اندیشے نہ ہو، جو صورت حال بنتی چلی جا رہی ہے ہمارے ملک میں. خاص علاقے جو ہیں ان میں تو سندھ میں خاص طور پر آپ کو معلوم ہے کہ امن و امان کی جو حالت ہے، تو یہ کوئی پسندیدہ شے تو نہیں ہے. کوئی انسان بھی اس کے اوپر اظہار اطمینان تو نہیں کر سکتا. پھر یہ کہ عالمی سطح پر امن ہو. میری ایک تقریر میں نے 67 میں کی تھی، یہ 20 برس ہو گئے جنگ میں کی تھی میں نے، اور وہ طلبا کا ایک اجتماع تھا، مختصر تھا. اس زمانے میں تھی اس کی استعداد کہ میں جیسے ہی تقریر کر کے آیا، میں نے اس کو پھر قلم بند کر کے شائع بھی کر دیا. تو قرآن اور امن عالم کے نام سے میرا وہ کتاب چاہے بہت مختصر، 21 صفحے ہوں گے، 24 صفحے ہوں گے. عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے دین کی دو اصطلاحات سب سے بنیادی، ایمان اسلام، دونوں کا تعلق امن سے. ایمان کا مادہ امن اور اسلام سلامتی، اسلام کے معنی سلامتی دینا. تو یہ امن اور سلامتی، یہ تو گویا کہ ہمارے دین کا ایک بہت ہی بنیادی تھیم، بہت ہی بنیادی جو ہے اس کا ایک نقطہ ہے. تو اس اعتبار سے غور کیا جائے تو امن ایمان سے متعلق، سلامت اسلام سے متعلق. یہ امن عالمی سطح پر درکار، یہ امن معاشرتی سطح پر درکار، یہ امن ہمیں ملکی سطح پر درکار. لیکن اگر آپ اس کا خلاصہ نکالیں گے اور ٹریس کریں گے، اس کو پیچھے آئیے، تو اس امن کا اصل منبع اور سرچشمہ انسان کا داخلی امن ہے. اندر سکون ہے تو باہر سکون ہوگا، اس لیے کہ در حقیقت کنفلکٹس یہاں ہوتے ہیں، تصادم جو ہے یہاں پر ہوتا ہے. ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے، کفر کعبہ میرے پیچھے ہے، کلیسا میرے آگے، یہ سارا کہاں ہو رہا ہوتا ہے معاملہ؟ وہ تو اندر ہو رہا ہوتا ہے. خیر و شر کے درمیان کشمکش کہاں ہو رہی ہوتی ہے؟ وہ اندر ہو رہی ہوتی ہے. سارا معاملہ جو ہے، اب آپ غور کیجئے کہ کوئی شخص جو کسی بڑی اہم حیثیت میں ہے، جسے کسی وقت جو ہے اختیار حاصل ہے کہ وہ وار ڈکلیئر کر دے، کوئی کریملن کے اندر بیٹھا ہوا یا وائٹ ہاؤس کا کوئی پریزیڈنٹ ہے اور اس کو اختیار حاصل ہے، اگر اس کا یہ داخلی سکون درہم برہم ہو گیا ہو، اس کے اندر جو ہے یہ امن نہ رہا ہو، اس کی اپنی کیفیات جو ہے نفسیاتی، اس کے اندر کوئی طوفانی کیفیت ہو اور اس طوفانی اور ہیجانی کیفیت میں وہ کوئی غلط فیصلہ کر بیٹھے تو کیا ہوگا؟ پوری دنیا کا منتہ بالا ہو جائے. اور یہی تو ہو رہا ہے دنیا کے اندر. ایک شخص ہوتا ہے اس کا داخلی جو ہے معاملہ خراب ہوتا ہے، اور اگر اس میں صلاحیت ہے اور اس کی کوئی حیثیت ہے، وہ پوری دنیا کے امن کو تہو بالا کر دیتا ہے. اس صدی میں ہٹلر اس کی سب سے بڑی مثال ہے. ایک نفسیاتی مریض تھا، لیکن اس نفسیاتی مریض کے پاس کچھ صلاحیت تھی، قوت کار تھا، اس کا مینٹل بیلنس درست نہیں تھا، لیکن یہ کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا، کتنے کروڑوں انسان جو ہے ان کا امن جو ہے وہ تہو بالا ہوا، لاکھوں انسان قتل ہوئے، ملک کے ملک درم برم ہو گئے، سارا نظام جو ہے جس کو ونز کہتے ہیں، ایک خامخواہ کا ذہنی وہم کا تصور جو ہے اس کے ذہن میں سوار ہوا، اور وہ تسخیریں دنیا اور دنیا کے اوپر ڈومینیٹ کرنے کا ایک جذبہ جو ہے اس کے اندر ابھرا، اور اس نے جو کچھ فکر دکھایا وہ تو اس صدی کی بات ہے، وہ کچھ زیادہ پرانی بات نہیں. تو معلوم ہوا کہ اگر ٹریس کریں گے اس کو تو فائنل انالیسس میں یہ سارا عالمی امن اور معاشرتی امن اور ملکی امن جو ہے اس کا دار و مدار انسان کے داخلی امن اور سکون پر. اور یہ داخلی امن اور سکون کیسے حاصل ہوتا ہے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے، داخلی امن و سکون جو ہے وہ دولت سے نہیں ہے، ساز و سامان سے نہیں ہے. جو لوگ مغربی ممالک میں آتے جاتے رہتے ہیں انہیں معلوم ہے، خاص طور پر امریکن سوسائٹی سیچوریشن کے پوائنٹ کو پہنچ چکی ہے کہ ان کے پاس جہاں تک آسائشوں کا تعلق ہے، دنیا میں جو کچھ انسان چاہ سکتا ہے، کہ اگر ایک فیملی کے چھ ممبرز ہیں تو آٹھ کاریں باہر کھڑی ہوئی ہیں، اب اور کیا چاہیے زندگی کی، اب اور کون سی کتنی وہ لذت اٹھا لیں گے؟ زندگی محدود ہے، وقت محدود ہے، اس کے اندر انسان کتنی راحت، کتنا عیش، کتنا تعیش، کتنی آسائش، کس کس چیز سے کتنا کچھ وہ بحران اندوز ہو سکے گا؟ وہ سیچوریشن کے پوائنٹ پہ جب پہنچی ہے. لیکن یہ کہ امن اور سکون کا نام نہیں ہے، معلوم ہوتا ہے بے کلی ہے، بے چینی ہے، ٹرینکولائزر زیادہ وہیں استعمال ہو رہے ہیں، بڑے پیمانے کے اوپر ہپنوٹکس کی وہیں ضرورت ہے، سب سے زیادہ نفسیاتی امراض جو ہے آج وہیں کے اوپر پھیل رہے ہیں. تو معلوم ہوا کہ ان دونوں چیزوں میں بڑا زمین و آسمان کا فرق ہے، ان دونوں چیزوں کا کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے. جیسے حضور نے فرمایا الغنا غنا النفس، اصل تمنگری جو ہے وہ تو انسان کے باطن کی تمنگری ہے. آپ کی احتیاط ختم ہو جائے آپ غنی ہیں، اور آپ کتنے ہی غنی ہو لیکن آپ کے اندر ہرس باقی رہے تو آپ فقیر ہیں. آپ اپنی عزت کو ذلیل کرائیں گے اور کسی نہ کسی جگہ پر آپ اپنا جو ہے وہ خودداری کا ڈھیلا کروا لیں گے، اس لیے کہ ابھی ہرس باقی ہے. تو وہ ہرس اگر باقی رہی تو کروڑوں بھی اگر ہیں اور وہ بینک بیلنس ہے اور سب کچھ ہے، تب بھی انسان فقیر ہے. اور اگر اندر جنا آ گیا ہے تو چاہے سوکھی روٹی کھا رہا ہو یا چٹنی سے رگڑ کر کھا رہا ہو، اس کو جنا حاصل ہوگا، اطمینان ہوگا، سکون ہوگا. تو جان لیجئے کہ ایمان کا اصل حاصل ہے داخلی سکون. لیکن اس کو دو حصوں میں سمجھیے، ایک ہے ذہنی سکون. ذہنی سکون کا معاملہ یہ ہے کہ یہ میں پہلے شروع میں عرض کر چکا ہوں جہاں میں نے ایمان کے موضوع پر گفتگو کی تھی کہ فلسفہ اور ایمان، اس کے بنیادی موضوعات مشترک ہیں. تلاش حقیقت، یہ کائنات کیا ہے، یہ گورکھ دندہ کیا ہے، جبکہ تجھ میں نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ ہے، خدا کیا ہے، یہ کیا ہے، زندگی کیا ہے، موت کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، ہم کیا ہیں، کائنات کیا ہے، زندگی کا اینڈ کیا ہے، از ڈیتھ دی اینڈ، کیا بس یہیں پر خاتمہ ہو جائے گا، کوئی ہمارا وجود نہیں ہے، یا یہ کہ اس کے بعد بھی ہمارا کوئی بقا ہے، تسلسل ہے، ہے تو کس شکل میں ہے، کیا کیفیت ہے. لیکن یہ بات جان لیجئے کہ یہ جو ذہنی پیاس ہے یہ سب لوگوں میں نہیں ہوتی. یہ اللہ نے اس دنیا کا معاملہ، جو نظام جس صحت کا بنایا ہے، عظیم اکثریت انسانوں کی اس پیاس سے آشنا ہی نہیں ہے. وہ تقلیدی حیوان ہوتے ہیں. جس معاشرے میں آنکھ کھولی وہاں جو کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں، جو کچھ سوچ رہے ہیں، جو کچھ انہوں نے بلیو کیا ہے، جو ان کے عقائد ہیں، جو ڈاگماز ہیں، جو نظریات ہیں، وہ ان کو ایز سچ لیتے ہیں اور بعض دور اپنی معاش کی جد و جہد اور یہ بچوں کا پالنا پوسنا اس میں لگ کر زندگی ختم کر دیتے ہیں. انہیں ان چیزوں سے کبھی بحث ہی نہیں ہوتی کہ یہ کیا ہنگامہ ہے، ہم کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، زندگی کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، جانا کدھر ہے. کوئی سینس آف ڈائریکشن ان کی زندگی میں موجود نہیں، کوئی ان کی زندگی میں آدرش نہیں، کوئی نسب العین نہیں، کوئی آئیڈیل نہیں. بلکہ میں تو ایک عجیب الفاظ اب استعمال کرنے لگا ہوں کہ انسانوں کی عظیم اکثریت وہ ہے کہ وہ زندگی بسر نہیں کرتے، زندگی انہیں بسر کرتی ہے، زندگی گزار رہی ہے انہیں، وہ خود زندگی کو نہیں گزار رہے. اس لیے کہ ان کا اپنا کوئی نسب العین، مقصد، آئیڈیل، کوئی ہدف ہے ہی نہیں. آہ وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف. تو در حقیقت تو حیوانی انسٹنکٹس ہیں،
جبلتیں ہیں حیوانی جو انہیں جینے پر مجبور کرتی ہیں، اس کے سوا زندگی ان کے لیے اور کوئی معنی نہیں رکھتی. لیکن یقیناً کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر یہ پیاس ہوتی ہے، جاننا چاہتے ہیں. دے وانٹ ٹو نو دی ٹروتھ فار دیمسیلفز. وہ اس بات کو تقلیداً قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. چاہے فارس میں ایک شخص پیدا ہو رہا ہے اور اس کا باپ جو ہے آتش کدے کا کوئی بہت بڑا کوئی پروہت ہے، لیکن اس کے ذہن میں وہ پیاس پیدا ہو گئی. پھر اس نے کہاں کہاں اسے اس نقش پا کے سجدے میں کیا 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 ذلیل. میں پوچھا رقیب میں بھی سر کے بل گیا، کہاں کہاں گئے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہاں شام میں کس راہب کے پاس اس راہب کے پاس. یہی معاملہ گوتم بدھ کا ہوا، محل میں رہ رہا ہے، عیش ہے، سب کچھ ہے، 30 برس کی عمر ہے، جوان بیوی اور شیرخوار بچے کو سوتا ہوا چھوڑ کر نکل گیا ہے، اور پھر کسی رشی منی کے پاس اور کسی کے پاس کسی سنیاسی کے پاس ٹھوکرے کھا رہا ہے، در بدر کی جوتیاں سیدھی کر رہا ہے، ان کی مالشیں کر رہا ہے کہ کچھ علم حاصل ہو جائے، معلوم ہو جائے، گتھی سلجھ جائے. یہ ہے کیا؟ یہ ہنگامہ ہے خدا ہے کیا؟ یہ ہے کچھ لوگوں کا معاملہ. اس کے بارے میں اس وقت عرض کر چکا تھا، اس وقت صرف اجمالاً عرض کروں گا. ان لوگوں کے سامنے جب یہ بات آتی ہے، ایمان کے حقائق جب اجاگر ہوتے ہیں، انہیں محسوس ہوتا ہے کہ جو پیاس تھی اسے تسکین حاصل ہو گئی. میں اس دور میں خاص طور پہ علامہ اقبال کا ذکر کیا کرتا ہوں، اور انہیں کا ایک شعر ہے جو مجھے یاد آ جاتا ہے کہ نہ کہیں جہاں میں اماں ملی، جو اماں ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. مشرق و مغرب کے فلسفے کھنگالنے کے بعد ان کی وہ جو ذہنی پیاس تھی، اس کو سکون اور تسکین اگر ملی ہے تو قرآن کے دامن میں ملی ہے. ان کا فلسفہ خودی جو ہے، خود ان کے بقول اس کا منبع اور سرچشمہ سورہ حشر کی آیت ہے، ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون. تو جب یہ ایمانی حقائق آتے ہیں تو گویا کہ یہ کائنات روشن ہو جاتی ہے. اسی لیے ایمان کو نور کہا گیا. غور کیجئے کیوں کہا گیا، اللہ نور السماوات والارض. قرآن کو نور کہا گیا، ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا. یہ نور کیوں ہے؟ اس لیے کہ اندھیرے میں کوئی شے نظر نہیں آتی. اگر گھپ اندھیرا ہو، آپ بھی بیٹھے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ آپ بیٹھے ہیں، میں یہاں بیٹھا ہوں، رات کے وقت اگر کوئی مجلس ہو رہی ہو اور بجلی فیل ہو جائے، کچھ نظر نہیں آ رہا، تو ایک بے کلی سی، بے چینی سی شروع ہو جاتی ہے. یہ اندھیرا جو ہے اس میں بے کلی اور بے چینی ہے، روشنی ہو گئی، اطمینان ہے. یہ ہر شخص کو محسوس ہوتا ہے. یہ ساری کیفیات ہر شخص کے اپنے تجربے کے اندر شامل ہیں. آپ سمندر میں ہوتے ہیں تو چاہے کیسا بھی ہو، لیکن یہ کہ وہ ڈگمگا رہا ہے اور کچھ نہ کچھ اس کے اندر دائیں بائیں کی حرکت ہے، آدمی اتنا سکون کبھی محسوس نہیں کرتا جتنا کہ جیسے ہی وہ بر پر آ کر قدم رکھتا ہے تو اس کو اطمینان ہو جاتا ہے. زمین قدم و تلے ٹکی ہوئی ہے، وہ ہل نہیں رہی ہے. ذرا سا جھٹکا زلزلے کا آتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ میں پتہ نہیں کہاں ہوں، اس لیے کہ وہ زمین جس کے اوپر وہ ٹکا ہوا ہے وہ اسے ہلتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے. تو یہ جو کیفیات داخلی ہے انسان کی، نور جو ہے اس سے اطمینان ہے، اندھیرے سے بے کلی اور بے چینی ہے. اور ایمان در حقیقت ایک نور ہے. قرآن جو ایمان کا منبع اور سرچشمہ ہے وہ نور مجسم ہے. انبیاء کرام وہ نور ہدایت بن کر آئے ہیں. اس لیے کہ ان تمام مسائل کا جواب ملتا ہے، ہم اس جگہ کے باسی نہیں ہیں، ہم تو کہیں سے آئے ہیں. ہمارا یہ جسم ضرور اس زمین سے بنا ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى. لیکن ہم جسے کہتے ہیں میں، یہ میں جو ہے، یہ سیلف، یہ انا، یہ خودی، یہ یہاں کی شے نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم تو مسافر ہیں، وہاں سے آئے ہیں، وہی چلے جائیں گے. یہ روح یہاں کی نہیں ہے، یہ اس خاکدان سے نہیں ہے، یہ اس عالم جو اسفل ہے اس سے اس کا تعلق نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق ہے کل روح من امر ربی، انا للہ و انا الیہ راجعون، وہی لوٹ جائیں گے. یہ ہمارے سفر زندگی کے لیے مبدا اور معاد معین ہو گیا، معلوم ہو گیا کہاں سے آئے ہیں، کہاں جا رہے ہیں. اور میں نے مثال دی تھی، جو حضرات ان اجتماعات میں نہیں تھے ان کی دلچسپی کے لیے عرض کر رہا ہوں، کہ اگر کوئی شخص ریل میں سفر کر رہا ہو اور اثنائے سفر میں اسے کوئی حادثہ ہو جائے جس سے کہ اس کی یادداشت زائل ہو جائے، کوئی ٹرنک اوپر سے گرا اور فوری طور پر کچھ ہوا، آپ کو ایک صدمہ سا نہ پہنچا اور یادداشت زائل ہو گئی. اب آپ چلے تھے لاہور سے، جا رہے تھے کراچی، بیوی بچے لاہور میں ہیں، گھر بار لاہور میں ہے، کراچی کیوں جا رہے تھے یہ بھی آپ کے ذہن میں تھا، سب کچھ ذہنی میں ہے نا. اچانک سب بلینک، ہر چیز صاف. اب آپ اندازہ کیجئے، اپنے اوپر تاری کر کے کبھی اسے سوچئے، ایسی الجھن ہوگی، اس قدر شدید الجھن ہوگی انسان کو، میں کون ہوں، کہاں سے آیا، کہاں جا رہا ہوں. کیوں جا رہا ہوں؟ اب اس کے سامنے صرف یہ, باقی ساری یادداشت تو گم. اب کیا ہے اس کے سامنے؟ ریل کا ڈبا ہے, اس میں وہ بیٹھا ہے, 150 آدمی بیٹھے, کوئی کتاب پڑھ رہا ہے, کوئی اخبار پڑھ رہا ہے, کوئی کچھ اور کر رہا ہے, کوئی کھانا کھا رہا ہے, اور تھوڑے تھوڑے وقفے سے ریل رکتی ہے, کچھ لوگ اتر جاتے ہیں, کچھ سوار ہو جاتے ہیں, اور کچھ اسے نظر نہیں آ. یہی ہے نا اس کی پوری کائنات. ذرا اپنے اوپر تصور کیجئے, یہی حال ہمارا ہے. اگر ہمیں یہ معلوم نہیں ہم آئے کہاں سے, جا کہاں رہے ہیں, کچھ پتہ نہیں. بس یہ کہ یہ ریل کا ڈبا ہے, وقفے وقفے سے یہاں کوئی نئے لوگ بھی آ جاتے ہیں, اے تازہ واردانے بساتے ہوائے دل, نئے پیدا ہونے والے آ رہے ہیں, اور کچھ اتر رہے ہیں, انہیں ہم خود جا کر گڑھے میں اتار آتے ہیں اور مٹی اوپر ڈال دیتے ہیں. بس یہ ہو رہا ہے, اس کے سوا اور کیا ہے؟ فرق میں نے عرض کیا تھا کہ اتنا ہے کہ ریل کا ڈبا چھوٹا ہوتا ہے. ہاں سمندری جہاز بڑے ہوتے ہیں, اس میں کوئی سنیما گھر بھی ہے, اس میں کوئی ٹی وی لاؤنج بھی ہے, اس میں کوئی سوئمنگ پول بھی ہے, دلچسپیوں کا سامان ہے. اس دنیا میں یہ ریل کا ڈبا اتنا بڑا ہے کہ دلچسپیوں کا سامان بہت ہے. ورنہ واقعہ یہ ہے کہ زندگی اجیرن ہو جائے کہ سنی حکایت ہستی تو درمیان سے سنی, نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم. پتہ ہی نہیں کہاں سے مسافر کہاں جا رہے ہیں, کہاں سے آئے, کہاں ہماری منزل ہے, کون, یہ دنیا کیا ہے, ہمارا اس سے تعلق کیا ہے. اس کے اوپر جو سوالات ہیں, خیر کیا ہے, شر کیا ہے, علم کیا ہے, جہل کیا ہے, یہ تو دور کی باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ میں ہوں کون, کہاں سے آیا, کہاں جا رہا ہوں. چل تو رہی ہے گاڑی, ہماری گاڑی جو ہے وہ بھی چل رہی ہے, نہ ہاتھ باغ پر ہے نہ پاہر رکاب میں, لیکن یہ چل تو رہی ہے. ہم اس گھوڑے کے سوار تو ہیں, ہمارے کنٹرول میں تو نہیں ہے. لہذا گزر رہا ہے, دن گزر رہا ہے, رات آ رہی ہے, سال گزر رہے ہیں, ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہم رفتہ رفتہ موت سے قریب تر ہو رہے ہیں. جوانی گئی, بڑھاپا شروع ہو گیا, قوتیں جو ہیں مضمحل ہو رہی ہیں, یہ سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن اور موت سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں. تو نئے ہاتھ باغ پر ہیں نہ پاہ رکاب میں, لیکن گاڑی چل رہی ہے, اس کے سوا کچھ نہیں. یہ ہے وہ کیفیت الجھن سوچنے سمجھنے والوں کے لیے. لیکن اسی کی ایک منطقی انتہا ہے. ایک شاعر نے کمال کیا ہے جو اس شعر کے دوسرے مصرے کو پہلا مصرہ بنا کر گرا لگائی ہے. سنی حکایت ہستی تو درمیان سے سنی, نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم. اس کی منطقی انتہا کیا ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم, رہا یہ وہم کہ ہم ہیں تو یہ بھی کیا معلوم. یہ اس کو کہتے سکیپٹسزم, ارتیابیت, کچھ پتہ نہیں ہے, بھی کچھ کے نہیں ہے, کچھ پتہ نہیں, سب دھوکا ہے, خراب ہے. ایگزوسٹسزم, لاادریت, ہم جان ہی نہیں سکتے اس کائنات کو, اس کی حقیقت کو, کہ بحکمت کہ یہ کہ کسمت سن بولے شاید بحکمت ہی مہم مارا, یہ کچھ جو ہے الجھی ہوئی سلجھ سکتی ہے. یہ ہے اس کی منطقی انتہا. اس کے برعکس جیسے ہی یہ معلوم ہوا, اب گویا کہ روشنی ہو گئی, کائنات منور ہو گئی. اشرقت الارض بنور ربها, اللہ کے اس علم اور معرفت سے ہر چیز میں مانی ہو گئے. ہم جا رہے ہیں, ہماری منزل ہے, ہمیں جانا ہے, اپنے رب کے حضور میں حاضر ہونا ہے, اس زندگی کے ایک ایک عمل کا حساب کتاب ہونا ہے. ہم اگر کوئی خیر کر رہے ہیں, چاہے تکلیفیں آ رہی, میں نے آج آیت آپ کو سنائی, وما تکون شان وما تتلو منہ من قرآن وما تعملون من عمل الا قلنا علیکم شهودا اذ تفیدون فیہ. اے نبی, جب آپ کسی بھی کام میں ہوتے ہیں, کسی خیر کے کام میں, دعوت میں, تبلیغ میں, یا آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں, یا اے مسلمانوں تم کوئی نیک عمل کر رہے ہوتے ہو, تو یہ نہ سمجھو کہ ہم نہیں, ہمارے علم میں نہیں, ہم تو اس پر شاہد ہیں, گواہ ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں, ہماری نگاہوں میں سب کچھ ہے. وہ جو فرمایا ایک جگہ پر, انکا بے آئیوننا, تم ہماری نگاہوں میں ہو. اب اس کے اندر کتنا سکون, کتنا سرور, کتنا امن, کتنا اطمینان. اور اس میں سورہ ملک کی وہ آیت میں نے اس وقت بھی سنائی تھی, اسے پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے. بڑی پیاری آیت ہے, بڑی عظیم آیت ہے, فلسفہ اور حکمت قرآنی کا ایک اہم موتی ہے. فرمایا گیا, افمن یمشی مکبا علی وجهه اهدا ام من یمشی سویا علی صراط مستقیم. کیا وہ شخص کے جو گھسٹ رہا ہو پیٹ کے بل زمین پر, من یمشی مکبا علی وجهه, چہرے کے بل اوندھا پڑا ہوا ہے زمین پر اور گھسٹ رہا ہے. میں اسے پیٹ کے بل کہہ رہا ہوں, محاورے ہوتے ہیں وہاں پر عربی زبان میں, محاورہ, اوندھا جب ہوگا تو آپ کا چہرہ بھی زمین پر ہے, پیٹ بھی زمین پر ہے. تو اوندھے پڑے ہوئے ایک شخص جو گھسٹ رہا ہے, اور ایک شخص وہ سیدھا کھڑا ہوا چل رہا ہے ایک سیدھے راستے پر, صراط مستقیم پر. اس کے سامنے منزل ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں, میرا ہدف کیا ہے, میری منزل کیا ہے. ان دونوں کو برابر سمجھ لو گے, افمن یمشی مکبا علی وجهه اهدا. میں تو واقعہ یہ ہے کہ جب اس آیت کو پڑھتا ہوں تو وہ جو مضمون پہلے میں بیان کر چکا ہوں, کہ ایک وہ لوگ ہیں کہ جنہیں زندگی گزار رہی ہوتی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو پیٹ کے بل گھسٹ رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ جو ان کے اینیمل انسٹنکٹس ہیں وہ انہیں گھسٹنے پر مجبور کر رہے ہوتے ہیں، جینے پر مجبور کر رہے ہیں، مشقتیں جھیل رہا ہے، مصیبتیں برداشت کر رہا ہے، صبح سے شام تک اس نے اینٹیں ڈھوئی ہیں یا کوئی اور مصیبت کیوں کی ہے، سب کچھ ایک تو یہ کہ جینے کی خواہش اندر رکھ دی ہے اللہ نے، یہ اینیمل انسٹنکٹس ہے، پرزرویشن آف دی سیلف۔ دوسری یہ کہ کوئی اولاد ہے، کوئی بیٹا ہے، کوئی بیٹی ہے، کوئی بیوی ہے، ان سے بھی محبت کی جو چاشنی ہے وہ ایسی لگا دی ہے کہ ان کا پیٹ پالنا ہے، ان کو کھلانا ہے، اس کے لیے کیسی کیسی مشقتیں، لقد خلقنا الانسان فی کبد، یہ ساری مشقتیں جھیل رہا ہے ان اینیمل انسٹنکٹس کی وجہ سے، اور کوئی مقصد نہیں، کوئی آئیڈیل نہیں، کوئی آدرش نہیں۔ یہ ہے وہ لوگ، افمن یمشی مکمن علی وجہہ اہدا، کیا یہ زیادہ ہدایت پر ہوگا، ام من یمشی سوین علی صراط مستقیم، یا وہ کہ جو چل رہا ہو سیدھا ایک راہ مستقیم پر سیدھا کھڑا ہوا۔ یہ وہ شخص ہے جس کی منزل سامنے ہے۔ اقبال نے بڑے پیارے انداز میں کہا، منزل ما کبریاس، میری منزل ہے، اور میری منزل کیا ہے؟ ذات باری تعالی، اس کا قرب، اس کی رضا کا حصول، یہ نصب العین ہے، یہ میرا آدرش ہے، اس سے کمتر پر میں راضی نہیں۔ وہ جو کہا ہے بہت خوب کہا ہے کہ یزدام کمند آور ہمت مردانہ، میری سمند اور کمند فکر جو ہے وہ اللہ سے ورے کہیں نہیں ٹکے گی، بلکہ یہ کہ انسان اپنا مقصد اور نصب العین جب معین کرے تو ہائیسٹ آئیڈیل، اور وہ ہائیسٹ آئیڈیل کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی، وہ ہمارا آدرش اور نصب العین اور آئیڈیل، اور اسی کی رضا جوئی جو ہے ہماری زندگی کی ساری بھاگ دوڑ کا منتہا مقصود بن جائے۔ اور جیسے کہ حضور نے فرمایا، ایک بڑی پیاری حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، حضور نے میرے دونوں کندھوں پر اپنے دونوں ہاتھ مبارک رکھے، کیا انداز ہوگا کس طرح کندھوں پر ہاتھ ٹکا کر فرماتے ہیں، کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو گویا کہ اجنبی ہو، یہاں کے باسی ہو ہی نہیں، یہاں کے رہنے والے ہو ہی نہیں، دیکھیں لوگ تمہیں محسوس ہو کہ یہ اس دنیا کا آدمی نہیں ہے، کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل، یا جیسے راستہ چلنے والا مسافر ہوتا ہے، اسے راستے سے جتنی دلچسپی ہے بس اتنی دلچسپی دنیا سے ہو تو ہو، راستے سے کبھی انسان جو ہے راستے پر ڈیرا لگا کر نہیں بیٹھتا، اسے اپنی منزل نہیں سمجھتا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا، مالی ولی دنیا انما مسلی کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکها، مجھے تمہاری دنیا سے کیا سروکار ہے سوائے اس مسافر کی مثال کے جو کسی درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے سستانے کو بیٹھتا ہے، پھر وہ چل پڑتا ہے، اپنا راستہ لیتا ہے، اسے اس درخت سے کوئی مستقل اسے دلچسپی نہیں ہے، یہ کیفیت۔ اور اسی حدیث کی ایک روایت کے اندر الفاظ مزید آتے ہیں، بڑے پیارے الفاظ ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر سے جو آپ نے فرمایا، کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل، ساتھ ہی فرمایا اسی حدیث کے اندر آگے الفاظ ہیں، فاذا اصبحت فلا تنتظر المساء، فاذا امسیت فلا تنتظر الصباح، دیکھو جب صبح ہو جائے تو کبھی شام کا انتظار نہ کرنا کہ وہ ضرور اس دنیا میں آ جائے گی، اور شام ہو جائے تو کبھی صبح کا یقین نہ رکھنا کہ وہ ضرور اس دنیا ہی میں آئے گی۔ ہو سکتا ہے آنکھ رات جو بند ہو، روزانہ سونے کے لیے جب تم سو تو اب وہ آنکھ جو ہے وہ صبح حشر ہی کو کھلے، اور اس سے پہلے وہ آنکھ نہ کھل پائے، اس کا عین امکان موجود ہے۔ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، صبح کر لو تو شام کا یقین نہ رکھو، اور اگر شام ہو جائے تو صبح کا یقین نہ رکھو، ہر وقت کمر باندھے ہوئے چلنے کو یہاں سب یار بیٹھے ہیں، بہت آگے گئے باقی جو ہے تیار بیٹھے ہیں، یہ کیفیت انسان کی رہے، کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل۔ لیکن یہ تو علیحدہ بات ہو گئی، میں اس وقت جو سمجھا رہا تھا وہ یہ ہے کہ یہ ہے مبدا اور معاد، انا للہ و انا الیہ راجعون، جب مبدا و معاد کا علم آ گیا اب وہ کیفیت نہیں ہے، اس مسافر کا معاملہ نہیں رہا، مجھے معلوم ہے لاہور میں میرا گھر ہے، بیوی بچے ہیں، میں کراچی جا رہا ہوں، میرا وہاں فلاں اتنے دن ٹھہرنے کا پروگرام ہے، یہ میرا کام ہے، یہ مجھے کام کر کے واپس آنا ہے، اب مجھے کوئی الجھن نہیں، کوئی پریشانی نہیں، تو جسے یہ معلوم ہو گیا انا للہ و انا الیہ راجعون، اب اس کے لیے ذہنی الجھن کوئی نہیں۔ باقی جو فلسفیانہ مسائل ہیں ان کے ضمن میں تفصیل سے جانے کا یہ موقع نہیں، یہ تو ہے ذہنی سکون و اطمینان، اس سے بھی زیادہ اصل میں جو ہے وہ دل کا معاملہ ہے۔ انسان کے اندر اگر جو ہے وہ ٹکاؤ اور ٹھہراؤ حاصل ہو جائے تو یہ ہے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے سب سے بڑی نعمت جو انسان کو مل سکتی ہے۔ انسان کو اس دنیا میں دو چیزوں سے اس کا جو داخلی امن ہے، دلی اطمینان، وہ تہو بالا ہوتا ہے. یا تو کوئی چیز ایسی ہو گئی جو پسند نہیں ہے، کوئی عزیز فوت ہو گیا، کوئی بچہ بیمار ہو گیا، کوئی نقصان ہو گیا مالی کسی تاجر کو، کوئی کام آپ کرنا چاہتے تھے نہیں کر سکے، کوئی موقع بڑا سنہری ہاتھ میں آیا تھا، کسی غلطی سے، آپ ہی کی غلطی یا کسی اور دوسرے شخص کی کسی حرکت سے وہ موقع آپ کے ہاتھ سے نکل گیا، اب پیچ و تاب کھا رہے ہیں، یہ کیوں ہوا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ اس نے کر دیا، یہ مجھ سے ہو گیا، یہ پیچ و تاب ہے، اندر ہی اندر پیچ و تاب انسان کھاتا رہتا ہے. اسی میں غصے ہیں، اسی میں عداوتیں ہیں، اسی میں انتقام کے جذبات ہیں، اسی سے پھر وہ جو امن ہے وہ داخلی، جب انسان کا امن تہو بالا ہوتا ہے تو پھر وہ باہر جتنی طاقت اس میں ہو، اگر تو وہ درویش ہے قہرے درویش، برجانے درویش، اور اگر نہیں اس میں کچھ طاقت ہے تو وہ اپنی طاقت کے مطابق انتقام لے گا، دوسرے کو نقصان پہنچائے گا، بدلہ لے گا. یہ سارا معاملہ کہاں سے شروع ہوا، یہ کیوں ہوا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ صحیح نہیں ہوا، یہ غلط ہوا، یا اندیشہ رہتا ہے کسی ہونے والی بات کے لیے، ایسا نہ ہو جائے، زوال نعمت، جو چیز میرے پاس ہے چھن نہ جائے، اقتدار کی کرسی پر اگر بیٹھ گیا ہوں تو کہیں یہ ہل نہ جائے. بہت مضبوطی سے انسان اس کو تھام کے رکھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ میڈکوں کی پسیری کو ہر طرح سے کسی نہ کسی طرح سے بھالنے کی، یہ نہ پھدک جائے، وہ نہ پھدک جائے، ان کو بھی راضی کر لوں، ان کو بھی راضی کر لوں، ایکٹریسیں بھی راضی رہے، مولوی بھی راضی رہے، یہ سارا کام انسان کیوں کرتا ہے؟ کرتا تو اسی لیے کہ اس کوئی چیز ہے جو حاصل ہے وہ ہاتھ سے چلی نہ جائے، دولت نہ چلی جائے، کچھ اور چیز نہ چلی جائے. یہ دو چیزیں ہیں، یہ ہوا کیوں، ہونا نہیں چاہیے تھا اور یہ ہونا نہیں چاہیے، ایسا نہ ہو جائے، یہ دو اندیشے ہیں جو انسان کے دل کو ادھر سے ادھر، جو چین نہیں، سکون نہیں، اطمینان نہیں، اس کا سارا ٹریس کریں گے، انالائز کریں گے ان دو چیزوں کے دار و مدار. انہی دو چیزوں کے لیے لفظ قرآن نے دو وضع کیے ہیں، خوف اور حزن. خوف کسی آنے والی چیز کا، کوئی گزند نہ پہنچا دے، کوئی تکلیف نہ پہنچا دے، کسی سے نقصان نہ ہو جائے، کوئی دولت ہاتھ سے جاتی نہ رہے، کوئی نعمت ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے، کوئی موقع ہاتھ سے نہ نکل جائے، یہ خوف ہے، جان نہ جاتی رہے، مان نہ جاتا رہے. اور حزن کوئی چیز جو چلی گئی، جو چلی گئی، جو کھو گئی، جو آپ کے ہاتھ سے نکل گئی، جو کوئی موقع جو ہے فوت ہو گیا، کوئی چیز جو فوت ہو گئی، نکل گئی. فوت کا لفظ جو ہے عربی میں صرف مرنے کے لیے نہیں آتا، کسی چیز کا ختم ہو جانا، نکل جانا، موقع ہاتھ سے نکل گیا، اس کے لیے بھی عربی میں لفظ فاتح ہی آئے گا. تو جو چیز بھی چلی گئی، یا جو چیز کوئی ایسی ہو گئی کہ جو آپ کو پسند نہیں ہے، اس پر حزن ہے، ملال ہے، غم ہے، رنج ہے، پھر پیچ و تاب ہے، غصہ ہے، انتقام ہے، اور کچھ ہو نہ جائے، اور کچھ یہ تک ہو جائے، کسی کی طرف سے نقصان نہ پہنچ جائے، اس خوف ہی کی وجہ سے بسا اوقات انسان اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے، خوشامد کرتا ہے، اپنی عزت نفس کو جو ہے وہ اس کا ڈھیلا کرواتا ہے. یہ ساری چیزیں، یہ افسر ہے، یہ میری اگر کہیں لکھ دے گا اس کے اوپر، پرسنل رپورٹ کے اوپر کوئی اگر برا اس نے دھبا لگا دیا، میری جو ہے وہ ترقی رک جائے گی، آ کر میرے آگے انکریمنٹ نہیں ہوگی، اب چاپلوسی کر رہا ہے اپنی عزت نفس کو، اس کے سامنے جو ہے پامال کروا رہا ہے، اس افسر کے سامنے. کسی اور شخص طاقتور کا کوئی اندیشہ ہو گیا ہے، یہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے، میری جان نہ چلی جائے، لہذا اب اس کے ساتھ وہ مداخلت کر رہا ہے، اس کے غلط کام کے اندر بھی اس کے ساتھ تعاون کر رہا ہے، جانتے ہوئے کہ غلط کام کر رہا ہے، جانتے ہوئے کہ فاسق ہے، فاجر ہے، پھر جو اس کا ساتھ دے رہا ہے. حدیث میں تو آتا ہے، مَن مَشَا مَا فَاسِقٍ لِيُقَوِّيَهُ غَلِبَ اللَّهُ تَعَالَى وَاهْتَزَّ لَهُ الْعَرْشُ. جو شخص کسی فاسق کے ساتھ صرف چلتا ہے اس بات کے لیے کہ اسے تقویت پہنچائے، اللہ تعالیٰ کا انتہائی غصہ بھڑکتا ہے، یہاں تک کہ عرش کانپنے لگتا ہے، لرز اٹھتا ہے اللہ کے غضب سے، میرا بندہ ہو کر اور ایک فاسق کے ساتھ چل رہا ہے اس کو تقویت پہنچانے کے لیے. اذا مدح الفاسق، جب فاسق کی کئی مدح کی جاتی ہے، بلکہ الفاظ آتے ہیں فقد احان علی حجم الاسلام، من مشا مع فاسق لیقویہ فقد احان علی حجم الاسلام. جو شخص چلا کسی فاسق کے ساتھ اسے تقویت پہنچانے کے لیے، اس نے اسلام کی عمارت کو گرانے میں مدد کی ہے، گویا کہ عمارت کی تخریب ہو رہی ہے. اور اذا مدح الفاسق غضب اللہ تعالی واهتز له العرش، اور جب کسی فاسق کی مدح کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا غضب جو ہے بھڑکتا ہے، اور اس کے غضب کی وجہ سے اس کا عرش لرزنے لگتا ہے. لیکن ہم میں سے کتنے جو یہ سب کچھ کرتے ہیں، مداحبت ہے، چاپلوسی ہے، طرح طرح کی مجاملت ہے، یہ سارا کچھ کس لیے ہوتا ہے؟
یہ دو چیزیں ہیں سبب خوف اور حسن، اور ان دونوں چیزوں کے زوال کا نام ہے ایمان. ایمان ہو تو ان دونوں میں سے کوئی شے نہیں رہے گی، جس درجے میں ہے اسی درجے میں ایمان نہیں ہے. دیکھیے ظاہر میں عرض کر چکا ہوں، ایمان کے ظاہر جہاد ہے تو ایمان ہے، جہاد نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے. یہ اس کے مظاہر کا معاملہ ہے، باہر کی خارجی دنیا کا معاملہ ہے، اور اندر انسان کے اندر اگر یہ خوف اور حزن ہے تو ایمان نہیں ہے. جتنی اس کی شدت ہوگی اتنی ہی ایمان کی نفی ہوتی چلی جائے گی، جتنی اس کی نفی ہوگی اتنا ایمان کا اثبات ہوتا جائے گا. ان دونوں میں یوں سمجھیے کہ آگ اور پانی کا بیر ہے، یہ دونوں ساتھ نہیں رہ سکتے. ایمان ہوگا تو ایمان کا تو مادہ ہی امن ہے، امن جو ہے اس کے حقدار کون ہے؟ سورہ انعام میں فرمایا ایو الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون. امن کے طالب تو سبھی ہیں، خواہش مند تو سبھی ہیں، لیکن کون ہے امن کا زیادہ حقدار؟ ذرا سوچ کر جواب دو اگر تم عقل سے کوئی بہرا ور ہو. پھر خود ہی جواب دیا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ ایمان لائے اور اس شان کے ساتھ ایمان لائے کہ اس ایمان کے اندر کسی شرک کی آمیزش نہ ہونے دیں، وہ ایمان توحید کامل کے ساتھ ہو، ان کے لیے امن ہے، انہی کے لیے ہدایت ہے، وہی ہدایت یافتہ ہوں گے، وہی منزل پر پہنچیں گے. تو زوال خوف و حزن یہ نتیجہ ہے ایمان کا، اس لیے کہ ایمان کا تو مادہ ہی امن ہے. وہ اپنی اصل ماہیت کے اعتبار سے، اپنی اصلیت کے اعتبار سے نفی کر دے گا حزن کی بھی اور غم کی بھی اور خوف کی بھی. کیوں؟ اب اس کا تجزیہ یہ بارہا میں نے دروس کے اندر بیان کیا ہے، سورہ تغابن میں خاص طور پر. ہمارا درس جو ہے یہ منتخب نصاب کا وہ اس موضوع پر ہے، سورہ تغابن. دو چیزوں کو ذہن میں رکھیے، وہی ہوا جو اللہ نے چاہا، کوئی شے ہو ہی نہیں سکتی اگر اس میں رب نہ ہو، اور جو اللہ چاہتا ہے اس میں لازمن خیر ہوتا ہے، چاہے فوری طور پر ہمیں نظر نہ آئے. بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اللہ تو خیر محض ہے، شر کا کیا سوال؟ ہاں وہ شر ہماری نسبت سے ہے فوری طور پر، مجھے بخار آ گیا میرے لیے شر ہے، کیا پتا اس بخار نے میرے اندر کے کتنے جراثیم کو مار دیا، اور دوسرے امراض کے پیدا ہونے والے کتنے ہو سکتے تھے مواد کے جو اس کی وجہ سے جل بھن گئے ہو، اور میرے لیے آئندہ کی صحت کا پروانہ بن گیا ہو وہ بخار بھی چند دن کا مجھے آیا، مجھے کچھ معلوم نہیں. کوئی تکلیف آئی میرے لیے اس وقت وہ شر ہے، لیکن کیا پتا اس شر کے پردے میں کتنا بڑا خیر چلا رہا ہے. میں نے بارہا رئیس امروہوی جو ہیں ہمارے ملک کے شاعر ہیں نامور، ان کے اشعار تھے 1953 میں جب مولانا مودودی کو پھانسی کی سزا ہوئی تھی فوجی عدالت سے، اس زمانے میں انہوں نے یہ شعر کہے تھے، اور واقعہ یہ ہے کہ بہت ہی خوبصورت شعر کہے تھے. وہ وقت آیا کہ ہم کو قدرت ہماری صحیح و عمل کا پھل دے، بتا رہی ہے یہ ظلمت شب کہ صبح نزدیک آ رہی ہے، ابھی ہے کچھ امتحان باقی، فلاکتوں کے نشان باقی، قدم نہ پیچھے ہٹے کہ قسمت ابھی ہمیں آزما رہی ہے. رئیس اہل نظر سے کہہ دو کہ آزمائش سے جی نہ ہارے، جسے سمجھتے ہو آزمائش وہی تو بگڑی بنا رہی ہے. نہ معلوم کتنی بگڑیاں بنتی ہیں. ابھی آپ نے خبر میں پڑھا ہوگا کسی شخص کے سر کے اوپر کسی نے رائفل کا بٹ مارا اور اس کی بینائی بحال ہو گئی. پرانے کہانیاں تو یہ تھی کہ کبڑے کو لات لگ گئی، کسی نے لات ماری اس کبڑے کا کو بھی درست ہو گیا. آپ کسی کے ساتھ شر کا ارادہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے خیر بنا دیتا ہے. ادو شر برنگے زد کہ خیر ما درا باشد. میرا دشمن جو ہے میرے لیے شر کے لیے درپے اور کوشش کر رہا ہے اور بھاگ دوڑ کر رہا ہے، کیا پتا اسے کہ میرے رب کی طرف سے اسی میں میرے لیے خیر ہے. قرآن کہتا ہے آسان تک رہو شیئن وہ خیر القم وسان تو ہبو شیئن وہ شر القم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، ڈرا حالے کہ اسی میں تمہارے لیے خیر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو تم بہت پسند کرو اور محبوب رکھو، ڈرا حالے کہ اسی میں تمہارے لیے شر ہو اور برائی ہو. اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. یہ جو فرمایا اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، کسی کو حضور نے اس دعا میں شامل کیا ہے، دعا استخارہ، جس کے بارے میں فرمایا ہے صحابہ کرام نے کہ حضور نے ہمیں یہ دعا استخارہ اس طرح تلقین فرمائی، اس طرح سکھائی جیسے قرآن سکھائے. ہے دعا غیر قرآن، قرآن میں سے نہیں ہے، لیکن حضور نے جو اہتمام کیا ہے اس کی تلقین پر،
وہ اتنا ہی ہے جتنا قرآن کے سکھانے پر. کیا دعا ہے؟ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک بالفضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب. اے اللہ تجھے کل قدرت حاصل ہے، مجھے کوئی قدرت حاصل نہیں، اور اے اللہ تجھے کل علم حاصل ہے، مجھے کوئی علم حاصل نہیں، لہذا تیرے علم سے خیر کا طالب ہوں، میں نہیں جانتا کہ کس شے میں میرا خیر ہے، مانگوں تو کیا مانگوں. دعا کی حقیقت پہ کبھی کبھی میں نے عرض کیا ہے، بڑے پرانے ہو گئے یہ مضامین، بارہا زیر بحث آئے ہیں، یہ دعا کے بھی انسان کے لیول آف کانشسنس کے اعتبار سے، اس کے شعور کی سطح کے اعتبار سے دعا کے بڑے مراتب اور مراحل ہیں. ایک وہ بھی ہے کہ آدمی جو ہے نچلی سطح پر ہے، مانگ رہا ہے، کھانے کو مانگ رہا ہے، پینے کو مانگ رہا ہے، فلاں مانگ رہا ہے، بیٹا مانگ رہا ہے، بیٹی مانگ رہا ہے، جو مانگ رہا ہے، اس کے لیے توحید کیا ہے؟ جو مانگو اللہ سے مانگو، کسی سے کچھ نہ مانگو. یہ توحید ہے جس کی تلقین حضور نے یہاں تک فرما دی کہ جوتا باندھنے کا تسمہ بھی درکار ہو تو اللہ سے مانگو، کیوں مانگتے ہو کسی اور سے؟ پوری مخلوق کے دل اللہ کی انگلیوں کے مابین ہے، وہ جس کا چاہے گا دل پھیر دے گا اور آپ کی ضرورت اس کے ذریعے سے پوری کر دے گا، اس کے دل میں ڈال دے گا، بات پوری ہو جائے گی. اپنی عزت نفس کو کیوں رسوا کرتے ہو کسی کے سامنے اپنا دست سوال دراز کرتے ہو؟ کون کرے گا جو اللہ کو پہچان لے، وہ کسی کے سامنے دست سوال دراز کرے گا؟ حضور کی شان یوں ہی تو نہیں آتی. حضور کے بارے میں آتا ہے کہ اگر آپ اونٹ پر سوار ہوتے تھے اور اگر کہیں آپ کا کوڑا گر جاتا تھا تو اونٹ کو بٹھا کر اپنا کوڑا خود اٹھاتے تھے، کسی سے یہ بھی نہیں کہتے تھے یہ کوڑا مجھے پکڑا دو. یہ عزت نفس ہے، یہ بھی تو سوال ہے، یہ بھی ایک استمداد ہو گیا، مدد چاہیے آپ نے، جس نے آپ کا کام کیا اس نے آپ پر احسان کیا، جہاں تک ممکن ہے انسان بچائے، دستے سوال کسی انسان کے سامنے دراز مت، مانگنا ہی ہے تو اللہ سے مانگو. لیکن ایک سطح اس سے بلند تر ہے جہاں انسان نے یہ پہچان لیا کہ مجھے تو پتا ہی نہیں میرا خیر کس میں ہے، کیا مانگوں. میں آپ کو اپنا تجربہ بتا رہا ہوں میڈیکل کالج کے زمانے کا، جمعیت طلبہ میں کام کرتے تھے، بے تحاشا کام کیا تھا، پڑھنا لکھنا تو جو تھا وہ رہ گیا تھا، اب امتحان آیا ہوا ہے سر پر، اب دعا کیسے مانگوں اللہ سے کہ اللہ پاس کر دو. میرے دل میں آتا تھا کیا پتا کہ فیلیور ہی میرے لیے مناسب ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے جو بھی کوتاہی ہوئی ہے تعلیم میں اس کو اس کا ایک سبق پڑھا کر آئندہ کے لیے مجھے کوئی ہدایت دینا چاہے، کیسے کہوں اللہ سے کہ اللہ تو مجھے پاس کر دے، اللہ جو تجھے منظور ہے. یہ وہ مرحلہ ہے جہاں آپ اللہ کو پہچان لیں گے اور اپنے آپ کو پہچان لیں گے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اپنے آپ کو پہچان لینا یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارا خیر کس چیز میں، تو کیا مانگے پھر. لہذا وہاں گھٹنے ٹیک کر، اللہ جو تیرے علم میں میرے لیے خیر ہے اس کا فیصلہ فرما. ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فقدره لی و یسره لی ثم بارک لی فی. اے اللہ اگر تیرے علم میں یہ ہے کہ یہ شے میرے لیے خیر ہے، میری دنیا کے اعتبار سے بھی، دین کے اعتبار سے، عاقبت کے اعتبار سے، تو اسے مقدر کر دے میرے لیے اور اسے آسان بنا دے میرے لیے. ثم ارضنی بہی، اور پھر مجھے اس پر راضی بھی کر. اور اے اللہ اگر تجھے معلوم ہو کہ یہ شے میرے لیے، میری دین اور دنیا اور عاقبت کے اعتبار سے خراب ہے، شر ہے، تو اسے مجھ سے دور کر دے. فصرف عنی وصرفنی عنہ، اور مجھے اس سے دور کر دے، چاہے میرا نفس کتنی بھی خواہش رکھتا ہو اس چیز کی، لیکن اے اللہ میں نہیں جانتا، تو جانتا. بتائیے یہ مقام ہے جہاں جا کر اب دعا رہ جائے گی کس چیز کی؟ صرف ایک چیز کی، ہدایت اور استقامت. اے اللہ ہدایت عطا فرما، اہلا استقامت عطا فرما، خیر کی توفیق عطا فرما. یہ ہے کہ جس کی آپ دعا مانگ سکیں گے. تعین کر کے کیسے کہیں گے کہ اللہ یہ کر؟ اس کا مطلب آپ پڑھا رہے ہیں اللہ کو، آپ سکھانا چاہتے ہیں اسے. وہاں تو یہ ہے کہ سپردم بے تو مائے خیش را تو دانی حساب کم و بیش را، میں تو جانتا بھی نہیں کہ میری مصلحت کس میں ہے، خیر کس میں ہے. سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا انسان کی اسی نادانی پر تبصرہ کرتے ہوئے، وَيَدْعُ الْإِنسَانَ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. انسان تو اپنے لیے بظاہر خیر مانگتے ہوئے شر مانگ بیٹھتا ہے، اس لیے کہ جلد باز ہے، جلد بازی میں فوری طور پر جو چیز ملے گی اس کا وہ طالب ہے، اور اسے نہیں معلوم کہ اس فوری شے کے اندر تمہارے لیے شر ہے، اس کے پردے میں کچھ اور چھپا آ رہا ہے، یہ شوگر کوٹنگ ہے، اس کے اندر بڑی تلخی ہے، اسے پتا نہیں ہے. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. اچھا اب ایک اور اعتبار سے سادہ سی مثال، یہ مضامین میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں. دیکھیے خوف دنیا میں جو ہوتا ہے، میں اسے بہت ہی ڈاؤن دی گراؤنڈ، ڈاؤن آن دی گراؤنڈ جو ہے مثال سامنے لے کر آتا ہوں. کوئی شخص دیہاتی غریب کسان، ہم تو پھر بھی شہروں میں رہتے ہیں، پولیس پرچہ یہ سو چیزیں، دیہات کے اندر جو معاملہ ہے، جو بڑا چودھری جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں سمجھیے، عزت و آبرو اور ناموس سب کی اس کے ہاتھ میں ہے، تھانہ اس کے قبضے میں، پوری مشینری اس کے زیر اثر. تو اب اگر کسی کسان کو، کسی غریب کو، دیہاتی کو اگر یہ اطمینان ہو کہ فلاں بڑا چودھری جو اس علاقے کا سب سے بڑا، ہو سکتا ہے رسا گیر بھی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ وہ بڑا اس میں با اثر بھی ہو، وڈیرا بھی ہو، ڈاکو بھی اس کے ہاتھ میں ہو اور پولیس بھی اس کے ہاتھ میں ہو، تو دونوں اس کے ہاتھ میں، اگر اس کی مجھے حمایت حاصل ہے تو اسے کتنا اطمینان ہوگا. اس کا ڈھور ڈنگر جو ہے، اس کا بچہ بچی جو ہے، وہ چوری ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں، دنیا کو معلوم ہے کہ یہ اس کا خاص آدمی. اگر آپ کو یہ امید ہو کہ کوئی آپ کا مددگار ہے، کوئی آپ کا پشت پناہ ہے، کوئی آپ کا ساتھی ہے، تو کس قدر خوف زائل ہوتا ہے. لیکن آپ دنیا کے بڑے سے بڑے شخص کے بارے میں بھی یہ تو نہیں سمجھ سکتے کہ اس کو کل قوت حاصل ہے، کتنا ہی بڑا آپ کا حمایتی ہے، کتنا ہی بڑا مددگار ہے، بہرحال اس کی قوت محدود ہوگی، کہیں جا کر تو اس کی بھی بس ہو جائے گی نا، کہ اس سے آگے، اس سے بڑا کوئی وڈیرا اور اس سے بڑا کوئی رسا گیر ہے جس کی بہت اونچی رسائی ہے. رسے سے رسائی کا لفظ بھی بہت قریب ہے، جب رسا گیر ہے تو رسائی اوپر بھی اس کی جو ہے وہ بہت کافی موجود ہے. تو اب کہیں جا کر لمٹ آ جائے. اگر اسے یہ اطمینان ہو کہ اس سے بڑا طاقتور کوئی نہیں ہو، اعلیٰ کل شے قدیر. دنیاوی سطح پر ابھی ایک تیسری بات رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے طاقتور بھی ہے، قوی بھی ہے، میرا بڑا ہی وہ ہمدرد بھی ہے، میرا وہ دمساز ہے، حمایتی ہے، ہر دم تو میرے ساتھ نہیں ہے، میں اکیلا کہیں جا رہا ہوں، میں کہیں کسی جگہ پر تنہا ہوں، تو وہ میرا کہاں مدد کرے گا؟ کوئی دشمن کسی وقت مجھے گردن پہنچا سکتا ہے. اگر یہ یقین بھی ہو کہ وہ ہر دم میرے ساتھ ہے، اب بتائیے خوف رہ جائے. یہ تین چیزیں میں نے گنوائی آپ کو. ایمان کا لب لباب یہ ایک تعلق ہے دو طرفہ، جو بندے اور رب کے درمیان قائم ہوتا ہے، جسے ہم نسبت ولایت کہتے ہیں. خلوص و اخلاص اللہ کے ساتھ، اپنا سب کچھ، اپنا تن من دھن اس کے سپرد کر دینا، اس کے کاز کے لیے لگا دینا، اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے. یہ ایک دو طرفہ ٹریفک ہے، ون سائڈڈ ٹریفک نہیں ہے، ون وے ٹریفک نہیں ہے. اگر آپ نے واقعتاً اپنا سب کچھ اس کے حوالے کر دیا ہے، تو آپ کے دل میں یہ یقین پیدا ہو جائے گا کہ وہ بھی ہر دم آپ کا حمایتی اور پشت پناہ ہے. اگر آپ اس کے ساتھ خلوص و اخلاص کریں گے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، دنیا میں بھی کمینہ انسان ہوگا کہ آپ اس کے ساتھ خلوص کا معاملہ کریں اور وہ آپ کے ساتھ دھوکہ کرے. بہت کمینہ انسان، بہت ہی پست اور ذلیل انسان. اللہ کے لیے سمجھ لیجئے، اگر آپ کا اس کے ساتھ وفاداری کا تعلق ہے، تو اللہ تعالیٰ کی آپ کے ساتھ خلوص و اخلاص کا تعلق. لو بگیٹس لو اینڈ ہیٹریڈ بگیٹس ہیٹریڈ. اگر آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہے، ممکن نہیں ہے کہ اللہ کے اندر آپ کی محبت نہ ہو. یہ رشتہ جو ہے، یہ ہے باہمی ولایت کا رشتہ. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ دوست ہے، ساتھی ہے، مددگار ہے، ہمدرد ہے، پشت پناہ ہے، حامی ہے. ولی کے لفظ، یہ تمام میں نے اردو کے لفظ، فارسی کے لفظ بولے ہیں، ان سب کو جمع کر کے ایک وہ ہاون دستے میں بنائے تو وہ ایک لفظ ولی بنے گا. دوست بھی، ہمدرد بھی، غم گسار بھی، پشت پناہ بھی، حامی بھی، سب الفاظ ولی. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور. اللہ تعالی ولی ہے اہل ایمان کا، نکالتا ہے انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف. یہ اندھیرے وہ ظلمات جاہلیت بھی ہیں کہ کچھ پتا نہیں میں کون ہوں، کہاں سے ہوں، کہاں جا رہا ہوں، اس اندھیرے سے بھی نکالا، اب نور میں آ گئے، روشنی میں آ گئے، معلوم ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہ خوف اور حضور کے اندھیارے، یہ دھندل کے، یہ جو اوپتہ برتہ بادل ہے، ظلمات بازوہا فوق باز، ان اندھیروں سے بھی نکالتی ہے شے، یہی ایمان باللہ، میرا ساتھی اللہ ہے، وہ علی کل شے قدیر ہے، اور وہ ہر آن ہر جگہ ہر لحظہ میرے ساتھ ہے. ہوا ما کم این ما کن تم, وہ تمہارے ساتھ ہی جہاں کہیں بھی تم ہو. جہاں خلوص و اخلاص کا یہ رشتہ اللہ کے ساتھ قائم ہو جائے, اب بتائیے خوف کس کا ہوگا؟ اور اگر ہے تو ایمان کی کمی ہے. یہ دو چیزیں یکجا تو نہیں ہو سکتی, یا تو اللہ پر اعتماد نہیں, یا اس کے خلوص پر اعتماد نہیں, یا اس کے وجود کا یقین نہیں, یا اس کے حاضر ناظر ہونے کا یقین نہیں, یا اس کے ہر جگہ پر موجود ہونے کا یقین نہیں, یا اس کے خلوص پر اعتماد نہیں, کہیں تو کوئی نہیں, یا اس کی قدرت کے اوپر آپ کو اعتماد نہیں کہ وہ جو چاہے کر گزرنے والا ہے, فعال لما یرید. ان میں سے کوئی نہ کوئی شے تو ہے اگر دل کو کھٹکا لگا ہوا ہے اور دل اڑا اڑا سا ہے اور طبیعت کے اندر سکون نہیں ہے اور اطمینان نہیں ہے, تو سم تھنگ از رانگ سم ویئر. کہیں نہ کہیں ان تمام چیزوں میں سے جو میں نے عرض کیا ہے کسی جگہ کوئی کمی اور خامی ہے, اس کو پہچانیے, اس کو پورا کیجئے, اور اگر کہیں وہ تلافی ہو گئی تو شکل کیا ہوگی؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. واضح واضح ہو جائے, خبردار ہو جاؤ, اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ کے ولی, اللہ کے دوست, ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی خوف. آج صبح میں دیکھ رہا تھا 13 مرتبہ قرآن مجید میں یہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کی اصطلاح جمع ہو کر آئی. اتنی اہم ہے یہ ایکسپریشن, ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن. جو کچھ ہوا وہ اس لیے ہوا کہ اللہ ہی کو اس کا ہونا پسند تھا, لہذا وہ میرا رب, میرا مولا, میرا ہمدرد, میرا وہ خیر خواہ, وہ جانتا ہے کہ کس چیز میں میرا خیر ہے, لہذا مجھے افسوس کی ضرورت کیا ہے؟ برو کشید رپیٹا کے حس و بود مرا, کہ اقدہا کے مقام رضا کشود مرا. اکبر کا شعر میں سنایا کرتا ہوں, آپ کو یاد ہوگا, رضا حق پہ راضی رہے یہ حرف آرزو کیسا, خدا خالق خدا مالک خدا کا حکم تو کیسا, میں اور میری مرضی میری خواہش یوں ہونا چاہیے تھا یوں نہیں ہونا چاہیے, تم کون ہو بھائی؟ جو ہوا کیا تمہارا خیال ہے کہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہو سکتا تھا؟ اللہ کے اذن کے بغیر تو پتہ کیوں کچھ نہیں کھاتا, اللہ کے اذن کے بغیر تو نہیں ہوا, اللہ کے اذن سے ہوا تو یقیناً کوئی خیر ہے, ان دی لانگ رن اس کے اندر سے کوئی نہ کوئی بھلائی نکلے گی. کہ میرے کہ ہر کے ساتھی یہ مارے عین الطاف, میرا ساقی میرے پیالے میں جو اڈھیل دے اس کا لطف و کرم, اس کا احسان ہے, اس کا فضل. یہ ہے وہ رشتہ ولایت, اور یہ دو طرفہ معاملہ ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا. اپنے دل میں خلوص ہوگا, دھوکے بازی اللہ سے کرو گے تو کبھی بھی یہ یقین دل میں نہیں آ سکتا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے, اور دھوکے بازی ہم کرتے ہیں, فریب کرتے ہیں اللہ کے ساتھ. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم, یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو, نہیں دھوکہ دے رہے مگر صرف اپنے آپ کو, یہ مخادعت کرتے ہیں. اگر اللہ کے ساتھ دھوکے بازی نہیں ہے تو دل کے اندر یقین پیدا ہو جائے گا کہ وہ پھر میرے ساتھ مخلص ہے, میں اگر اس کے ساتھ مخلص ہوں, لو بگیٹس لو, اخلاص کا نتیجہ اخلاص ہوگا. اور اگر وہ مخلص بن گیا, وہ میرا ولی ہو گیا, وہ میرا ساتھی ہے, وہ میرا ہمدرد ہے, وہ میرا غم خوار اور پشت پناہ اور مددگار ہے, تو پھر ڈر کس کا ہے؟ وہ تو اعلیٰ کل شئن قدیر بھی ہے اور ہر جگہ ہر آن موجود بھی ہے. ہوا معکم این ما کنتم واللہ بما تعملون بصیر, تمہارے ساتھ موجود ہے, ہر آن ہر لحظہ تمہارے ساتھ. یہ ہے وہ رشتہ ولایت. میں اس میں چند چیزیں اور عرض کر دوں, اسی کے مختلف پہلو ہیں جو مختلف احادیث میں اور آیات قرآنیہ میں آئے ہیں. یہ جو دو طرفہ میں نے معاملہ کہا ہے, یہ ولایت یک طرفہ نہیں ہے. اللہ ولی ہے اہل ایمان کا, اہل ایمان ولی ہے اللہ کے, اس کو اس نسبت کو ذہن میں رکھیے, یہ دو طرفہ نسبت ہے. ان دو طرفہ نسبتوں کے کچھ اور مذاہب قرآن مجید میں آئے ہیں. مثلا سورہ بقرہ میں فرمایا فذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں. غور کیا آپ نے؟ اور میں حدیث سنانا چاہتا تھا, وقت زیادہ ہو گیا ہے, لیکن میں آج کے اس درس کو سمجھوں گا کہ مکمل نہیں ہوگا جب تک حدیث نہ سنا دوں. یہ ذکر کیا ہے اور یاد رکھنا کیا ہے, اس کی حدیث کے اندر وضاحت آئی ہے. اس وقت صرف اتنا اور جان لے کہ یہاں تک فرمایا ایک حدیث قدسی میں کہ میرا بندہ اگر مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے جی میں یاد کرتا ہوں, اور اگر میرا بندہ میرا ذکر کسی محفل میں کرتا ہے تو میں اس سے کہیں بہتر اور اعلیٰ محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں. وہ بہتر اور اعلیٰ محفل کن کی ہے؟ ملائکہ مقربین کی, ملائکہ اعلیٰ کی. دوسری بات, ان تنصر اللہ ینصرکم, تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ تمہاری وفاداریاں ہو اللہ کے باغیوں کے ساتھ، تمہاری دوستیاں ہو، دلی تعلقات ہو اللہ کے باغیوں کے ساتھ، سرکشوں کے ساتھ، لیکن اللہ تمہارا کام جو ہے وہ بناتا رہے، تم اللہ کے ہو جاؤ۔ من کان للہ کان اللہ له، جو اللہ کا ہو جائے گا اللہ اس کا ہو جائے گا، یہ وہی دو طرفہ بات ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے، میں دوڑ کر آتا ہوں، حدیث قدسی، میرا بندہ میری طرف بارش برآتا ہے، میں ہاتھ بڑھاتا ہوں۔ یہ دو طرفہ ہے نسبت ولایت، یہ ایمان کا نقطۂ عروج ہے داخلی اعتبار سے، ایمان کا نقطۂ عروج خارجی اعتبار سے جہاد اور قتال فی سبیل اللہ، اور داخلی اعتبار سے ایک نسبت ولایت، ایک باہمی دوستی اللہ سے قائم ہو گئی ہے، ایک باہمی خلوص و اخلاص کا رشتہ، ایک باہمی محبت کا رشتہ جو ہے، اللہ محبت کرتا ہے، واللہ یحب المحسنین، اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے۔ اب میں وہ حدیث اور آپ کو سنا دوں تو بس پھر آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، قال كنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال لی یا غلام، فرماتے ہیں کہ ایک روز میں حضور کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اونٹنی پر حضور آگے پیچھے آپ بیٹھے، کیونکہ چچازاد بھائی ہے، فرسٹ کزن عبداللہ ابن عباس، تو اب اس اثنا میں اب جو اتنی انٹیمیسی ہوئی، قرب ہوا، تو اب یہ ہے حضور کا طریق تربیت۔ فقال علی، حضور نے مجھ سے فرمایا، یا غلام، اے بچے، اے جوان، اے نوجوان، انی اعلمک کلمات، میں تمہیں چند باتوں کی تلقین کرتا ہوں، چند باتیں تمہیں سکھاتا ہوں اچھی طرح، یہ گویا تمہید ہے کہ کان کھول کر سنو، توجہ سے سنو، حفظ جان بنا لو، احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کی حفاظت کیا ہے؟ یاد رکھو، مستحضر رکھو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، تمہیں یاد رکھے۔ دوبارہ فرمایا، احفظ اللہ تجدہ امامک، اللہ کو یاد رکھو، اپنے سامنے موجود پاؤ گے۔ کیسے ممکن ہے؟ آپ نے وہ جن کا قصہ سنا ہوگا کہ اس نے وہ رگڑا علادین نے چراغ اور جن موجود، اللہ کو تو وہ چراغ رگڑنے کی بھی ضرورت نہیں، وہ تو ہر آن تمہارے ساتھ ہے، ہم اس کی طرف سے پیٹھ پھیر لیتے ہیں۔ اغیب و ذلت عائف لا یغیب، بڑی پیاری نظم تھی دسویں جماعت کی عربی کتاب میں، مولوی ظفر اقبال مرحوم مغفور، اللہ تعالی ان پر رحمت نازل فرمائے، ان کا مرتب کردہ تھا نصاب جو ہم نے پڑھا تھا ہائی اسکول میں، اس میں ایک نظم تھی، اغیب و ذلت عائف لا یغیب، میں غائب ہو جاتا ہوں، وہ تو غائب نہیں ہوتا، توجہ ہماری ہٹ جاتی ہے، اس کی توجہ تو نہیں ہٹتی، وہ تو منتظر رہتا ہے کہ کب میرا بندہ میری طرف متوجہ ہو اور میں اپنی شفقتوں اور محبتوں اور عنایتوں کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو جاؤں۔ احفظ اللہ تجد ہو امامک، اپنے سامنے موجود پاؤ گے۔ اذا سالت فاسأل اللہ، دیکھیے وہی بات جو میں بیان کر چکا ہوں، اور دیکھنا جب کبھی کچھ مانگنا پڑے تو اللہ سے مانگنا، کسی اور سے مانگنا۔ وَإِذَسْتَعَنْتَ تھا فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب کبھی مدد کی ضرورت ہو تو صرف اللہ سے مدد چاہنا۔ وَعَلَمْ، اور اس بات کو حفظ جان بنا لو، اس بات کو اپنا ذہن نشین کر لو، دل میں بٹھا لو، اَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَّن يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ، اگر تمام انسان مل جل کر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتے، مگر بس وہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہو، ان کے اختیار میں تو کچھ نہیں۔ اب کسی کے ہاتھ میں تمہارا نفع ہے ہی نہیں تو کسی کی کاہے کو چاپلوسی کرو گے؟ کیوں خوشامد کرو گے؟ کیوں مجاملت اور مداہنت کرو گے؟ تمام انسان جمع ہو جائے تمہیں نفع پہنچانے کے لیے، نہیں پہنچا سکتے، مگر اللہ نے کچھ لکھ دیا ہے تو ذریعہ وہ بن سکتے ہیں اگر اللہ نے لکھ دیا ہے۔ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَّن يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور اگر وہ سب کے سب جمع ہو جائیں اس پر کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے، نہیں پہنچا سکتے، مگر وہ کہ اگر اللہ نے کچھ لکھ دیا ہے تو ٹھیک ہے, وہ نقصان آئے گا. بتائیے اب خوف کہاں رہا, حزن کہاں رہا, لالچ کس سے, خوشامد کس کی, کس کے سامنے اپنی رسوائی کرانی ہے. اس میں یہ تو روایت ہے ترمذی کی, اور امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح قرار دیا ہے. ایک اور روایت جو ہے غیر ترمذی کی, اس میں الفاظ اور بھی پیارے آئے ہیں, احفظ اللہ تجدہ امامک, اللہ کو یاد رکھو اپنے سامنے موجود پاؤ گے. تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ, جب تمہارے اوپر کشادگی ہو اور عیش ہو اور آرام ہو, نرمی ہو, اس وقت اللہ کو یاد رکھو گے, تو جب تنگی ہوگی, مشکل ہوگی, اللہ اس وقت یاد رکھے. تم اس وقت اللہ کو بھول جاتے ہو جب تنگی آتی, اب گڑ گڑاتے ہو. وعلم انما اخطأك, وہی وعلم سے جان لو جو چیز خطا ہو گئی, فوت ہو گئی, چلی گئی, نکل گئی, لم یکن لیصیبک, وہ تمہیں مل سکتی ہی نہیں تھی. یہ جو بیٹھ کر پیچ و تاب ہے, یوں کر لیتا تو ہو جاتا, وہ یہ نہ کرتا تو یوں ہو جاتا, اس نے یہ کر دیا تو یہ کام ہو گیا, بے وقوف ہو, کس چکر میں پڑے ہوئے ہو. وعلم انما اخطأك لم یکن لیصیبک, جو چیز نکل گئی وہ نہیں مل سکتی تھی, ناممکن تھا. وما اصابک لم یکن لیخطأك, اور جو چیز تم پر پڑ گئی ہے, مصیبت آ گئی ہے, تکلیف آ گئی ہے, کوئی ناخوشگوار صورت حال پیش آ گئی ہے, ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ نہ آتی. اس چکر ہی میں نہ پڑو کہ یوں نہ ہوتا تو پھر یہ نہ آتی, اور یوں ہو جاتا تو پھر یہ نہ آتا. اس کے وقوع کا ہو جانا, جب تک کوئی چیز واقع نہیں ہوتی ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ کا فیصلہ کیا ہے. جب واقع ہو گئی تو معلوم ہے نا, کوئی شے اس دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی بغیر اذن رب. اب ہو چکی تب تو معلوم ہو گیا, اب بھی اگر پیچ و تاب ہے تو ایمان کی نفی ہے یا ایمان کا زور. یہ ہے جو اقبال نے کہا ہے, برو کشید ز پیچا کے ہست بود مرا, چوک دہا کے مقام رضا کشود مرا. والمن نصر مع صبر, اور جان لو اللہ کی مدد آتی ہے صبر کے ساتھ. وان الفرج مع الکرم, اور کشادگی آتی ہے تنگی سہنے کے بعد. وان مع العسر یسرا, اور مشکل کے بعد ہی آسانی آتی ہے. بہرحال یہ ایمان کا نقطہ عروج ہے, ایک تعلق ولایت اللہ کے ساتھ, ایک دوستی کا رشتہ, باہمی دوستی, باہمی خلوص و اخلاص, باہمی اعتماد, باہمی ایک دوسرے سے محبت, باہمی ایک دوسرے کی نصرت. یہ رشتہ جب قائم ہو جائے تو جو آیات میں نے پڑھی تھی, اب ان کا صرف ترجمہ سن لیجئے. جن لوگوں کی یہ کیفیت ہوگی, پہلے تو انہیں خطاب کیا ہے, ظاہر بات ہے جو لوگ اس کیفیت میں ہوں گے, جو میں اس ایمان کے ظاہری جو مظاہر ہیں, جو خارجی مظاہر ان کو بیان کر چکا ہوں, اس کے حوالے سے فرمایا, وما تکون فی شان, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جس حال میں, جس کیفیت میں بھی ہوتے ہیں, جس مہم میں آپ ہیں, جس تبلیغ اور دعوت کے جس کام میں آپ لگے ہوئے ہیں, وما تتلو منہ من قرآن, اور جو بھی قراءت آپ قرآن مجید میں سے کر رہے ہوتے ہیں, کہیں آپ گئے اور آپ نے قرآن سنایا, کہیں اور چلے گئے پھر قرآن کے ذریعے سے دعوت دے رہے ہیں, یا رات کی تنہائیوں میں خود کھڑے ہو کر قرآن پڑھ رہے ہیں, اور یہ تو انفرادی بات ہوئی حضور کے ساتھ, اجتماعی سیدھے میں بھی فرمایا, ولا تعملون من عمل, اور اے مسلمانوں جو عمل بھی تم کرتے ہو, جو محنت تم کرتے ہو, جو بھاگ دوڑ کرتے ہو خیر کے لیے, بھلائی کے لیے, دین کی اشاعت کے لیے, دین کے غلبے کے لیے, الا کنا علیکم شہودا استفیضون فیہ, جب بھی تم جس حال میں بھی ہو ہم گواہ ہیں, دیکھ رہے ہیں, موجود ہوتے ہیں, جب تم ہمارے لیے یہ بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہو تو ہماری نگاہ میں ہوتے ہو. وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین, اور جان لو تیرے رب سے کوئی چیز مخفی نہیں, غائب نہیں ہوتی اس کائنات کی, نہ آسمانوں کی, نہ زمین کی, ذرے کے ہم وزن بھی, اور اس ذرے سے چھوٹا بھی کوئی شے نہیں ہے چھوٹی, اور نہ اس سے کوئی بڑی شے, مگر ایک کتاب مبین میں موجود ہے, وہ کتاب مبین ہے علم الہی کا قدیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, آگاہ ہو جاؤ, جو اللہ کے ولی بن جائیں, اللہ کے دوست بن جائیں, اللہ کے مخلص ہوں, اللہ کے وفادار ہوں, اب ان کے لیے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ کوئی خوف. الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ بھی اہم نقطہ تھا. یہ رشتہ ولایت جو ہے یہ کوئی اور شے نہیں ہے، ایمان اور تقوی اسی کا نام ولایت ہے. متقی یہ اولیاء اللہ کون ہے؟ الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں. ایمان ہی کی وہ منزل ہے، ایمان ہی کی وہ گہرائی اور گہرائی کا ایک مقام ہے، ایمان ہی کی وہ پختگی ہے جس سے کہ یہ نسبت ولایت انسان کو حاصل ہوتی ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور ان کے لیے جو نقد انعام میں نے شروع میں عرض کیا تھا، اس دنیا میں سکون اور اطمینان اور بشرا اور بشارتیں، لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے بشارت ہے، انشراح ہے، اطمینان ہے، امن ہے، سرور ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. لا تبدیل لکلمات اللہ، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے کلمات کے تبدیل کرنے کا کوئی امکان نہیں، یہ اللہ کا قانون ہے اٹل. یہ باتیں ہیں دین کی محکمات، دین کی جڑیں، دین کی بنیادیں. ذالک هو الفوز العظیم، اور آگاہ ہو جاؤ کہ یہی ہے بہت بڑی کامیابی. اللہ تعالی ہمیں ایمان کی حقیقت سے بہرور کرے، اور ہمیں اپنے ساتھ خلوص و اخلاص اور محبت اور دوستی کا رشتہ عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.